ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کا موسم قریب ہے اور ساری دنیا سے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ہر سال حج کی عظیم شان عبادت ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں مسلمانوں کے اتحاد کا ایک اظہار ہے، اور اسی کے ساتھ اس عبادت میں ایک انسان کو موت اور قیامت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے مسلمان کالے گورے، غریب امیر اور مختلف علاقوں کے رہنے والے سب کے سب ایک مرکزی جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اور چاہے آدمی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، سب کے سب ایک لباس پہنتے ہیں اور ایک عالمی سطح پر دنیا کی مختلف قومیں اور الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ عالمی اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور سب کے اندر ایک احساس کہ ہم سب ایک امت ہیں۔ چاہے ہم کسی اور ملک کے رہنے والے ہوں، الگ الگ ممالک کے رہنے والے ہوں، چاہے رنگ کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے الگ ہوں، زبانوں کے اعتبار سے الگ ہوں، مالی اعتبار سے ہر ایک کا لیول اور سٹیٹس، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہو، علمی اعتبار سے الگ الگ ہو، لیکن اس کے باوجود سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور ساری دنیا کو اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ ہم سب ایک امت ہیں، چاہے ہم میں کتنی فرق کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر سال عالمی سطح پر مسلمانوں کو اتحاد کا سبق دیتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے ایک امت ہونے کو سارے عالم کے سامنے رکھتی ہے۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں اس کو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ سب ایک لباس ہوتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عبادت مسلمانوں کو حشر کا میدان یاد دلاتی ہے۔ حاجی کو یاد آتا ہے اگر وہ اس میں غور کرے کہ قیامت کے دن یہی میدان ہے عرفات کا، جہاں سارے انسان جمع ہونے والے ہیں اور لوگوں سے ان کا محاسبہ ہوگا، ان کی زندگی کے بارے میں کہ زندگی بھر انہوں نے کیا عقیدے اختیار کیے، کیا عمل کیا، اس بارے میں ان سے پوچھ ہونے والی ہے، ان سے سوال ہونے والا ہے۔ تو جس طرح سے اپنی قبروں سے لوگ نکلیں گے اور دوڑے دوڑے آئیں گے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اسی طرح سے ایک آدمی اپنا سارا لباس چھوڑ کے احرام باندھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا وہ اس میدان میں جمع ہوتا ہے۔ سارے عالم کے لوگ ایک مرکزی جگہ پر جمع ہوتے ہیں، یہ ہر مسلمان کو ہر حاجی کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں سارے لوگ اس میدان میں جمع ہونے والے ہیں، پھر ان سے ان کی زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، قیامت کے دن حشر میں سب کا لوٹنا، جمع ہونا، یہ اس کی عالمی سطح پر ہر سال یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے معاشی اور معاشرتی پہلو ہیں اور بہت سارے فوائد حج کے ہیں، لیکن یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں جو روحانی سطح پر اور مسلمانوں کی معاشرتی سطح پر یا امت ہونے کی سطح پر مسلمانوں کے یہ دو بہت بڑے فائدے ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس درس میں حج اور عمرہ، ان دو عبادات کے سلسلے میں کیا فضیلت ان دونوں عبادتوں کی ہے اور اس میں مختلف جو احکام اور ارکان ہیں ان کی اپنی اپنی کیا فضیلت حدیثوں میں آئی ہے، آج اسی سلسلے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اس کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، لیکن اگر کوئی انکار کر دے، اگر حج کرنے سے یا اللہ کی بندگی سے انکار کر دے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ سارے عالمین سے مستغنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہو کہ حج کرنے میں اللہ کا فائدہ ہے، اللہ کے دین پر کوئی احسان ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ بلکہ حج کرنے والا جو آدمی حج کرتا ہے، یہ اپنا بھلا کرتا ہے، یہ اپنی دنیا اور آخرت کو صحیح کرتا ہے، اس لیے کہ حج میں دنیاوی فوائد بھی ہیں، معاشی اور مالی فوائد بھی ہیں، آخرت کے فوائد اپنی جگہ ہیں۔ تو جو آدمی حج کرتا ہے، اگر وہ اس میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ اللہ پر احسان نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں حج نہیں کروں گا، تو اس میں اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، اور اگر حج کرتا ہے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر حج کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور نہیں کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے، اور اس آدمی پر فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت رکھنا اس اعتبار سے ہے کہ جانے آنے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، راستے میں سفر اس کے لیے ممکن ہو، خطرہ نہ ہو، وہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اتنا لاغر نہ ہو جائے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو صحت مند ہو، مالدار ہو، اور اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، اکیلی عورت سفر نہیں کر سکتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، انہوں نے جہاد میں اپنا نام لکھایا اور ان کی بیوی حج کو جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اپنی بیوی کے ساتھ حج میں جاؤ۔ تو ایک آدمی کے لیے، یعنی ایک عورت کے لیے، محرم کا ہونا بھی حج کے لیے شرط ہے۔ اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو وہ حج نہیں کرے گی، چاہے اس کے پاس مال۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، اور اگر کوئی حج استطاعت کے باوجود نہیں کرتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ پھر عالمین سے مستغنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے سفر کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اللہ ہر چیز سے غنی ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر فرض ہے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو اس آیت سے حج کی فرضیت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور حج نہ کرنے والے یا حج کی ناقدری کرنے والے یا حج کا انکار کرنے والوں کی برائی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے. جو آدمی حج کا انکار کرے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی. اس کا آواز تھوڑا کم کر دیں. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، اور اسی کے ساتھ نماز قائم کرنا، زکاة ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ کل ملا کر اسلام کے پانچ ارکان ہیں. رکن جو پلر ہوتا ہے اس کو رکن کہتے ہیں. یہ اسلام کے بنیادی احکام ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی رکن کا آدمی انکار کر دیتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی ان میں سے استطاعت کے باوجود کوئی ایک چیز نہ کرے. شہادتین یہ اسلام میں داخلے کے لیے ہے کہ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوگا تو پہلی چیز اس نے شہادتین کا اقرار کرنا ہے. پہلی چیز جو اسلام میں داخلے کے لیے ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے اگر مال ہے تو، اور اسی طرح سے اگر مال و استطاعت ہے تو حج ہے اور رمضان کے روزے ہیں. تو اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من اهل البلد، ایک آدمی آیا اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا اور وہ اہل بلد میں سے بھی نہیں تھا، وہ مدنی نہیں تھا، مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، کئی باہر سے آیا تھا لیکن سفر کا کوئی اثر اس پر نہیں تھا. یتخطى حتى ورد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وہ آدمی آیا تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا ہے، لوگوں کے بیچ میں سے آگے آیا اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. فقال یا محمد ما الاسلام، اس نے پوچھا اے محمد اسلام کیا ہے، مجھ کو بتائیے اسلام کیا ہے. قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتعتمر، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کے گھر کا حج کرے اور عمرہ کرے. وتغتسل من الجنابہ، اور تو جنابت کا غسل کرے. آدمی کو احترام ہو جائے یا بیوی سے صحبت کرے تو اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے اس کو جنابت کہا جاتا ہے، تو جنابت کا غسل کرے. وتغتسل من الجنابہ وان تتم الوضوء وتصوم رمضان، اور تو اچھی طرح سے کامل وضو کرے اور رمضان کے روزے رکھے. قال فاذا فعلت ذلك انا فمسلم، فاذا فعلت ذلك فانا مسلم، اس نے کہا اگر میں ایسا کر لوں تو کیا میں مسلمان ہوں، یعنی کیا اتنا کرنے سے میں مسلمان ہو جاؤں گا. قال نعم، آپ نے کہا ہاں تو مسلمان ہو جائے گا. تو اس حدیث میں پانچ ارکان کے ساتھ ساتھ جیسے عمرہ ہے یہ بھی مذکور ہے، اور اسی طرح سے جنابت کا غسل کرنا یہ بھی مذکور ہے. تو یہ اسلام کی اہم ترین عبادات ہیں اور اہم ترین احکام ہیں. ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے آدمی کامل مسلم ہوتا ہے. اگر آدمی ان میں سے کچھ چھوڑ دے اس کی اسلام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کو شیخ الالبانی نے ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حج کے جو احکام ہیں، اعمال ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے۔ حج کے اعمال میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کے بہت سارے احکام میں آدمی کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ اسلام تیرے پچھلے سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے؟ تیرے پچھلے جتنے گناہ ہوئے ہیں اسلام سے پہلے، جب ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام سے پہلے اس نے بلا شبہ بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، ان سارے گناہوں کا کفارہ اسلام بن جاتا ہے۔ اسلام اس کے لیے توبہ کا بدل بن جاتا ہے، بلکہ خود اسلام اس کے لیے رجوع اور توبہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، زنا کیا ہو، چوری کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، قتل کیا ہو، جو بھی گناہ کیے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ، اسلام قبول کرتے ہی وہ سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِيمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت آدمی کا دار الکفر چھوڑ کے دار الاسلام میں چلے آنا اور بسنا، یہ ہجرت سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے ان سارے گناہوں کو ہجرت مٹا دیتی ہے، ڈھا دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِيمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی، حج سے پہلے انسان کے جتنے گناہ ہوئے ہوں ان سارے گناہوں کو حج بھی ڈھا دیتا ہے۔ تو آدمی کا حج کرنا حج سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی فضیلت حج کی معلوم ہوئی کہ حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے اور حج میں کوئی فلم يرفث ولم يفسق، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، رجع کا یوم ولدته امه، وہ ایسے حال میں حج سے لوٹتا ہے کہ گویا آج وہ دن ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ یعنی حج سے لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یعنی حج سے لوٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس دن گناہ کا حال تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عیسائیت ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا ان کے نزدیک اس گناہ کا اثر ہر انسان پر ہوتا ہے، اور ان کی اولاد میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس پر وہ گناہ ہوتا ہے۔ اسلام میں عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر دی، بلکہ ان کو نبی بنایا، اور ان کی اولاد پر اس خطا کا، اس بھول کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جس دن انسان پیدا ہوتا ہے جتنا وہ معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے، حج سے جب آدمی لوٹتا ہے تو صغیرہ کبیرہ سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے ایک دم پاک ہوتا ہے۔ ہاں حقوق اس پر اگر باقی ہیں، رشتہ داروں کے، گھر والوں کے جو حق اس پر ہیں، قرض وغیرہ جو اس پر ہیں، ذمہ داریاں جو اس پر باقی ہیں، وہ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آدمی چوری کر کے یہاں سے جائے اور لوگوں کو ڈبو کر جائے، غبن کرے, خیانت کرے اور کہے چلو ایک حج مار لیں گے سارا مسئلہ صاف, سارے گناہ معاف, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر سال جو ہے سال بھر کا کوٹا جمع کرے اور ایک حج کر کے واپس لوٹے. اگر بندوں کے حقوق میں سے کچھ اس پر باقی ہیں وہ حق معاف نہیں ہوتا ہے. ہاں قاعدہ توڑا ہے اس کا جو گناہ ہے وہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن حق باقی رہے گا, اس کو جو لوٹانا ہے وہ باقی رہے گا اس کے اوپر. جب تک کہ بندہ اپنی طرف سے اپنا حق معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوتا ہے. تو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حج سے لوٹنے پر آدمی سارے گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرتے رہو. تابعوا کا مطلب ہوتا ہے ایک ہو گیا دوسرا کرو, دوسرا ہو گیا تیسرا کرو. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ حج کرنے والا اچھا نہیں ہے, اس نے غریبوں کی شادی کرنا چاہیے, اس نے یہ کرنا چاہیے. دوسری نیکیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن اگر ایک آدمی مالدار ہے اور وہ غریبوں کی مدد بھی کر سکتا ہے اور حج بھی کر سکتا ہے عمرہ بھی کر سکتا ہے, تو فرض ادا کرنے کے بعد نفل ادا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. جیسے بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت سارے حج کرے بہت سارے عمرہ کرے, کوئی برائی اس میں نہیں ہے. ہاں یہ بہتر ہے کہ اس کے سامنے اگر فقراء ہیں مساکین ہیں جو پریشان حال ہیں تو وہ ان کو چھوڑ کے حج اور عمرہ کرتا رہے, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. بہتر اس کے لیے ہے کہ اگر واقعی بہت ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت پوری کریں. لیکن بہت سارے لوگ مکہ میں رہتے ہیں, ان کے لیے کوئی خرچ حج کا نہیں ہے, تو وہ کیا کریں, وہ بار بار حج اور عمرہ کریں, اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر آسانی سے آدمی حج اور عمرہ کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, تو بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بہت عمدہ نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ, ایک کے بعد ایک حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد, اس لیے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یا حج اور عمرہ کرنا یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح سے پاک اور دھو دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, جیسے لوہے کو لوہے کے اندر جو گندگی ہوتی ہے میٹل میں جو خباثت ہوتی ہے اس کو بھٹی پاک صاف کر دیتی ہے. لوہا بھٹی میں ڈال دے تو کیا ہوتا ہے, اس کا میل سب نکل جاتا ہے. اسی طرح سے حج اور عمرہ کرنے والے کا میل کچیل اور ساری گندگی دھل جاتی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے, یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فإنهما ينفيان الفقر والذنوب, نہ صرف گناہ بلکہ حج اور عمرہ سے انسان کی غربت اور فقیری بھی دور ہوتی ہے. آدمی سوچے گا اتنا خرچہ کر کے جا رہا ہے میں تو غریب ہو جاؤں گا آنے کے بعد, لیکن یہاں پر حدیث میں کیا آیا ہے کہ حج اور عمرہ آدمی کے فقر اور گناہ دونوں کو مٹاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی غریب ہو جائے گا حج کے بعد, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے, اس کے فقر کو دور کرتا ہے. کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ, جیسے بھٹی آدمی کے یعنی لوہے سونے اور چاندی کی گندگی کو دھو دیتی ہے صاف کر دیتی ہے, اسی طرح سے آدمی کے فقر اور گناہ کو حج اور عمرہ مٹا دیتے ہیں. یہ مسند احمد ترمذی اور نسائی کی روایت ہے. اللہ کے گھر کے سفر کا ارادہ کرنے کی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقِ, جب تو اللہ کے گھر وہ پرانا گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے, جب تو اللہ کے گھر کا ارادہ کرتا ہے, اس دور کے گھر کا ارادہ کرتا ہے, حج کا ارادہ کرتا ہے, أَلَا تَرْفَعَ قَدَمًا أَوْ تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ, تو اور تیرا جانور تیری سواری جب بھی ایک قدم رکھتی ہے, تو قدم رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے, الا کتبت لک حسنہ ورفعت لک درجہ, یعنی حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے سے, چاہے وہ پیدل ہو یا سوار ہو, اگر پیدل ہے تو خود ایک قدم اٹھاتا ہے رکھتا ہے تو اس کا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ اس کا اونچا کیا جاتا ہے. ہر نیکی پر, ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک درجہ اس کو ملتا ہے, ایک لیول وہ اونچا ہو جاتا ہے. جنت کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, اللہ کے قرب کے اعتبار سے ایک درجہ اوپر ہو جاتا ہے ہر قدم پر. اب بتائیے کتنے قدم رکھتا ہے آدمی. جب آدمی وہاں حج میں ہو, وضو کر کے جا کے آنے میں کتنے قدم جاتے ہیں اس کے, اور کتنا ٹائم جاتا ہے اس پہ. تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ اس کا اونچا ہوتا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے حج کی, آپ سوچیے. اور یہ نہ سوچے آدمی کہ میں تو ابھی سواری پر ہوں, میرا تو قدم ہی نہیں ہے, ایک ہی قدم سواری پر, اس کے بعد سواری بھاگ رہی ہے, پلین جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ایک قدم چاہے وہ خود رکھے یا اس کی سواری, اس ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ اس کا اونچا ہوتا ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں ذکر کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل, آپ سے پوچھا گیا اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے. قال ایمان باللہ ورسولہ, آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے. قیل ثم ماذا, آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد اور کیا نیکی ہے. قال جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس کے بعد ہے ایمان کے بعد. قیل ثم ماذا, پھر پوچھا کسی نے اس کے بعد کیا نیکی ہے. قال حج مبرور, ایسا حج جو گناہوں سے پاک ہو اور اللہ کے ہاں مقبول ہو, حج مبرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نیکی ایمان کو قرار دیا, اس کے بعد جہاد, اس کے بعد حج کو آپ نے قرار دیا. تو بڑی سے بڑی نیکیوں میں حج بھی ایک نیکی ہے, حج مبرور. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما من الذنوب والخطایا, ایک سے ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا یہ آدمی کے گناہوں اور خطایا کے لیے, اس کی خطاؤں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. جب آدمی ایک عمرہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے ہیں صرف اس عمرے کی وجہ سے وہ سارے گناہ مٹا دی جاتے ہیں, وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. والحج المبرور, اور ایسا حج جو ساری برائیوں سے, خطاؤں سے, گناہوں سے پاک ہو, لیس لہ جزاء الا الجنہ, اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. آدمی صحیح ڈھنگ سے حج کرے تو جنت کے سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے, یعنی اس کے لیے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اس کے لیے جنت اس کی برابری کی جو ہے جزا ہے. وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کا بدلہ جنت سے کم چیز نہیں ہو سکتی ہے, اتنی بڑی نیکی ہے وہ, اس کے لیے جنت ہی برابری کا بدلہ ہو سکتا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, اور حج مبرور اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, اتنا بڑا, اتنی بڑی نیکی وہ ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل افلا نجاہد, عورت ہیں, خاتون ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل جہاد ہے, تو کیا ہم جہاد نہ کریں, کیا ہم جہاد نہ کریں, عورت نے پوچھا. قال لا, آپ نے کہا نہیں, لیکن افضل الجہاد حج مبرور, لیکن سب سے افضل جہاد اگر کوئی ہے تو وہ حج مبرور ہے, صحیح سالم حج, عمدہ طریقے سے کیا ہوا حج. تو سب سے بڑا جہاد کیا ہے, حج مبرور ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد, اے اللہ کے رسول کیا عورتوں پر جہاد ہے. قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ, آپ نے فرمایا ہاں عورتوں پر جہاد ہے لیکن ایسا جہاد ہے جس میں کوئی قتال نہیں ہے, جس میں جنگ نہیں ہے, جس میں کسی کو قتل نہیں کرنا ہے. الحج والعمرہ, آپ نے کہا وہ کیا ہے, حج اور عمرہ کرنا یہ جہاد ہے جو عورتوں پر فرض ہے. تو معلوم ہوا جہاد صرف جنگ کا نام نہیں ہے. بہت سارے لوگ جہاد کہتے ہی بولنے والا بھی ڈرتا ہے, سننے والا بھی ڈرتا ہے. یہ لفظ ہی نکال دو اسلام کی ڈکشنری سے. آج ایسا دور آ گیا ہے کہ جہاد بولنے کو بھی آدمی ادھر ادھر دیکھتا, پہلے کوئی پکڑنے والا تو نہیں ہو اس کو, اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے لے تو نہیں جا رہا ہے کوئی. جہاد کوئی بری چیز نہیں ہے, جہاد لوگوں کی جان کا دشمن ہونا نہیں ہے. جہاد کا مطلب ہے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا, کبھی مال سے, کبھی زبان سے, کبھی خود اپنی ذات سے, کبھی جان سے, کبھی جنگ سے, کبھی تلوار سے, کبھی قلم سے. تو دین کی حفاظت کے لیے جیسی ضرورت ہے ویسی کوشش کرنے کا نام جہاد ہے. تو جہاد میں جنگ آتا ہے, ایسا نہیں کہ جہاد میں جنگ نہیں آتا ہے, لیکن جہاد صرف لڑنے کا نام نہیں ہے. جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسا کام کرنے کا نام جہاد ہے. ہاں, لوگوں کے لیے بم دھماکے کرنا یہاں وہاں جا کے اپنی مرضی سے, اس کا نام جہاد نہیں ہے, یہ حرام ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کہا کہ عورتوں پر جو جہاد فرض ہے وہ کون سا ہے, حج اور عمرہ ہے. یہ ان کے لیے حج اور عمرہ ان کے لیے جہاد ہے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. البتہ عمرہ فرض نہیں ہے, عمرہ شروع کر دیا جائے تو فرض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عمرے کے لیے اتمام کو واجب قرار دیا ہے. آدمی کے لیے عمرہ واجب نہیں ہے, عمرہ فرض نہیں ہے. ہاں لیکن عمرہ شروع کر دے ادھورا نہیں چھوڑ سکتا ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا, پھر واجب ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر بھی جہاد ہے, لیکن وہ کیا ہے, حج و عمرہ ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ, کہ بوڑھا یا کمزور یا عورت, ان لوگوں کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے. کتنی عجیب بات ہے. آپ دیکھیے جہاد ایک طرف تو جنگ بھی اس میں ہے, اور حج اور عمرہ ایسا ہے کہ بالکل لڑنا نہیں ہے, چھوٹی بڑی بات کسی پہ لڑنا ہی نہیں ہے. تو بالکل غیر لڑنا بھی جہاد ہو سکتا ہے, ایسا عمل بھی جہاد ہو سکتا ہے جس میں لڑنا بالکل منع ہے. کیا ہے, حج میں لڑنا ہے, حج میں بالکل لڑنا نہیں ہے, لیکن وہ بھی کس میں آ سکتا ہے, جہاد. اتنی عجیب بات ہے, ایک دم نان وائلنس ایکٹیویٹی بھی جہاد ہو سکتی ہے. تو جہاد کا مطلب صرف لڑنا نہیں ہوتا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور سٹرگل کرنا کسی اچھے کاز میں, یہ جہاد کا لٹرل میننگ ہے. جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ, کہ بوڑھے, کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے. اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے حج کو جانے والے یا عمرہ کو جانے والے ان لوگوں کی فضیلت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الغازی فی سبیل اللہ عز وجل والحاج والمعتمر وفد اللہ, کہ اللہ کی راہ میں جنگ میں جانے والا, غازی جنگ میں جانے والا, والحاج والمعتمر حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا, یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں, وفد اللہ, اللہ کی جماعت ہیں, اللہ کا وفد ہیں, ایسی جماعت ہے جن کو اللہ نے چنا ہے. دعاہم فاجابو, اللہ نے ان کو پکارا, ان کو بلایا تو انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا, اس کو قبول کیا. وسألوہ فاعطاہم, اور جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کو عطا کرتا ہے. یعنی یہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا خصوصی گروہ ہیں, اللہ کی جماعت ہے, اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ان کی فضیلت کیا ہے, ان کی وجہ کیا ہے, اللہ نے ان کو بلایا تو یہ گئے. تو اب اللہ پر ضروری ہے, اللہ نے اپنے لیے طے کیا ہے کہ جب یہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ان کو ضرور دے گا. تو معلوم ہوا کہ حاجی اور معتمر, حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ جب یہ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ ضرور ان کو دے گا. تو اس حدیث سے یہ فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے. اسی طرح سے نسائی اور حاکم نے بھی اسی معنی میں روایت نقل کی ہے. حج کے موسم میں ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، 1 سے لے کر 10 تک، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جو دن ہوتے ہیں، سال بھر میں جو دن ہوتے ہیں، ان میں سب سے افضل دن ایام العشر ہیں. ایام العشر کون سے ہیں؟ ولیالی العشر، یہ حج کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، حج کے موسم کے ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تک، عید تک، یہ 10 دن ایام العشر کہلاتے ہیں. یہ سارے ایام میں سب سے افضل دن ہے، سب سے بہترین دن اگر ہیں تو یہ 10 دن ہیں نیکی کے اعتبار سے. اس کو امام البزار نے روایت کیا ہے، یہ صحیح روایت ہے. دارمی کے الفاظ ہیں، مل عمل فی ایام افضل من العمل فی عشر ذی الحجہ. آپ فرماتے ہیں کہ سارے دنوں میں کی ہوئی نیکیاں، عمل، کوئی عمل اتنا افضل نہیں ہوتا ہے جتنا ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں نیکی کی قدر، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ عام دنوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عام دنوں میں ذکر کر رہے ہیں، عام دنوں میں تلاوت کر رہے ہیں، عام دنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ ساری نیکیاں اگر ایام العشر میں کی جائیں، 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 تک، 10ویں کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ان دنوں میں نیکیاں کی جائیں، یہ زیادہ افضل ہوتی ہیں، اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے جس کو ہم کہیں گے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو خاص طور سے ان دنوں میں جتنی نیکی ہو سکے آدمی کو کرنا چاہیے. فضولیات میں آدمی کو بکرے ڈھونڈنے میں جو آدمی کھو جاتا، 2 سنگ کا بکرا چاہیے کہ 1 سنگ کا چاہیے، ہائٹ میرے اتنی ہونا چاہیے، میرے سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ فخر والی چیزوں میں آدمی کو نہیں مبتلا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ بڑے بکرے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ شیطان کا بکرا بننے کے لیے، تاکہ میرا نام ہو جائے، پورا وقت اس میں آدمی صرف کر دیتا ہے. یہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آدمی سارا ٹائم روز جا رہا بازار میں، یہ بکرا پسند نہیں آ رہا، وہ پسند نہیں آ رہا، نہیں، تھوڑا ایسا ہونا چاہیے، اپنے حساب سے ہونا چاہیے، میرے جیسا بکرا ہونا چاہیے. تو آدمی اپنا وقت صرف اس میں ضائع نہ کرے. اچھا جانور ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہے، لے آئے. فخر کے لیے جانور نہیں چنے. بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، ایسا بکرا ہونا چاہیے کہ لوگ 10 سال تک یاد کرنا چاہیے، ان کا بکرا کیا بکرا تھا. تو یہ جو ہے، یہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوتا ہے. جو نام اور شہرت کے لیے کی جائے نیکی، چاہے آدمی پوری دنیا لٹا دے اس کے اوپر، اللہ کے نزدیک وہ کچرے سے بے قیمت ہے، کچرے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اس میں. ہاں، اچھے سے اچھا جانور آدمی لائے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ زیادہ گوشت اس کا بنے، زیادہ لوگ اس کو کھائیں، زیادہ لوگوں تک وہ پہنچے، عمدہ گوشت ہو، لوگوں کو اچھا لگے وہ گوشت. لیکن نام کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت اس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. مل عمل فی ایام افضل من العمل فی عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ عمدہ نیکی ہوتی ہے آدمی کی. یہ سنن الدارمی میں روایت ہے، بخاری میں بھی اسی معنی میں روایت آئی ہے، مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، یہ احمد اور ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ سارے دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن، سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یوم النحر ثم یوم القر. یوم النحر کون سا ہے؟ قربانی کا دن سب سے افضل دن ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اسی دن قربانی کرے، افضل دن یہی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کس دن ہوتی تھی؟ جس دن عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو یوم النحر کہتے ہیں. اور اس کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے 3 دنوں تک، بعض علماء 2 کے قائل ہیں، لیکن جو حدیث آئی ہے وہ 3 دنوں تک کی آئی ہے. تو بہرحال، تو اس کے بعد یوم القر وہ ہوتا ہے جو عید کے بعد کا دن ہوتا ہے، جس میں لوگ آرام کرتے ہیں، جس میں لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے حج کے اعمال سے. تو سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جو عید کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دن جس کو ایام التشریق کہتے ہیں، جو بعد کے 3 دن ہوتے ہیں، یہ بھی دنوں کے اعتبار سے افضل دن ہے اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، یہ جو کہتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یلبی الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ، جو بھی مسلمان حج کے لیے جاتا ہے اور وہ لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جتنی چیزیں ہیں سب لبیک کہنا شروع کر دیتی ہیں، الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر، چاہے وہ حجر ہو، پتھر ہو، یا شجر ہو، یا مٹی کا کوئی یعنی ٹیکڑی ہو، یا جو بھی ہو، ہر چیز اس کے لیے کیا کہنے لگتی ہے؟ اس کے ساتھ میں لبیک اللہم لبیک اس کے ساتھ کہنے لگتی ہے۔ حتی تنقطع الارض منها هنا وها هنا، یہاں تک کہ زمین یہاں سے پوری زمین بھر کے اس کے ساتھ میں لبیک کہنا شروع کرتے ہیں، یعنی پوری زمین اس کے ساتھ میں کیا ہونے لگتی ہے؟ لبیک کہنا شروع کر دیتی ہے، دائیں بائیں پوری زمین کی جتنی مخلوقات ہیں، یعنی پتھر، مٹی اور سب کچھ اس کے ساتھ، شجر، پیڑ، پودے، سب اس کے ساتھ لبیک کہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ فضیلت کس چیز کی ہے؟ لبیک کہنے کی۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفہ، عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے مردوں اور عورتوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سب سے زیادہ بندے اگر آزاد کیے جاتے ہیں تو کون سا دن ہے؟ عظمت والا دن، وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفہ کا دن ہوتا ہے، یعنی عید سے ایک دن پہلے کا دن، نو ذی الحجہ۔ اور آپ فرماتے ہیں اس دن کیا ہوتا ہے؟ اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ، اور خصوصیت اس دن کی یہ ہے کہ سال بھر میں روزانہ رات کو تیسرا حصہ ہوتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، اور یہ ایک دن ہوتا ہے عرفہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے دنو کرتا ہے، نیچے کی طرف قرب اختیار کرتا ہے۔ یہ بھی ایک دن ہے، باقی دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کب ہوتا ہے وہ؟ دن میں ہو رہا ہے کہ رات میں؟ رات میں، لیکن یہ ایک دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتا ہے، نیچے آتا ہے، اللہ جانتا ہے کیسے، لیکن بندوں سے اللہ قریب ہوتا ہے، کب؟ عرفہ کے دن۔ اور فرما، اور یباہی بہم الملائکہ، اور فرشتوں کے مقابلے میں ان بندوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے، یہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں۔ فیقول ماذا اراد ہؤلاء، اور ان سے کہتا ہے دیکھو کیا چاہیے ان کو، یعنی اتنا سب چھوڑ چھاڑ کے کیوں آئے، یہ کچھ پیسہ مل رہا ہے یہاں پہ، کیا مل رہا ہے ان کو؟ کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اپنا لباس چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اور میدان میں آ کے جمع ہیں، یہاں پر دھول مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، اتنی تکلیف میں ہیں، لیکن کیوں آئے؟ یہ میری خاطر آئے، اللہ ان پر فخر کرتا ہے، دیکھو میری خاطر سب چھوڑنے والے بندے یہ ہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑا میری خاطر، تو اللہ تعالیٰ ان پر فخر، کسی بندے پر اللہ فخر کرے، میرا بندہ دیکھو یہ بندہ، اور کن کے آگے فخر کر رہا ہے؟ گناہگاروں کے سامنے، ایسے بندے جو نور کے بنے ہوئے ہیں، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کبھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دیتے، ان کی خواہشات ہی نہیں، پاک نور کے بندے جو ہر آن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کے آگے ان لوگوں پر فخر کرتا، دیکھو یہ میرے بندے ہیں، کیا چاہیے ان کو؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں، یہ چاہیے جو مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے جس سے عرفات میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے، سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے؟ خیر الدعاء یوم عرفہ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي، اور سب سے بہترین بات وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی ہے. کیا ہے وہ سب سے بہترین بات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب سے بہترین جملہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے، سب سے بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا ہے وہ یہ ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ وہ اکیلا ہے، ربوبیت میں بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی، اپنے اسماء میں بھی، اپنی صفات میں بھی. لا شریک لہ، اس کی کسی چیز میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے، سب کچھ اسی کا ہے. ولہ الحمد، ساری تعریف کے لائق وہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سارے نبیوں نے جو بات کہی ان میں سب سے بہترین جملہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے. اس لیے بہت عمدہ ذکر ہے جو آدمی کر سکتا ہے. اور آپ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا اگر کی جا سکتی ہے تو وہ عرفہ کے دن ہے. حاجی جو دعا کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے وہ دعا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن ہے. یہاں ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ عرفہ کے دن مٹھائی بناتے ہیں. آج عرفہ ہے، عرفہ وہاں ہے، یہاں کہاں سے آیا عرفہ؟ عرفہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہاں بھی لوگ جو ہیں عرفہ مناتے ہیں. اور عرفہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ شام کے وقت میں مٹھائی اپنے گھر میں میٹھا بناتے ہیں، وہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے. یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے. یہ ترمذی کی روایت تھی جو میں نے ذکر کی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجته قال لام سنان الانصاریہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے لوٹے تو آپ نے ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صحابیہ ہیں ان سے کہا، ما منعک من الحج، تم کو حج سے کیا چیز رکاوٹ بن گئی؟ تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ قالت ابو فلان، تعنی زوجہا، انہوں نے کہا میرے شوہر، کان لہ نادحان، ان کے پاس بس دو ہی اونٹنیاں تھیں، حج علی احدہما والآخر یسقی ارضا لنا، ایک تو اونٹنی وہ لے کے چلے گئے حج کو اور ایک ہی اونٹنی ہمارے پاس بچی تھی اور وہ بھی ہماری کھیتی کے کام کے لیے طے تھی، ہماری کھیتی میں کام آتی تھی، تو یعنی ہماری کھیتی میں پانی ڈالنے کے اعتبار سے وہ ایک اونٹنی ہمارے لیے ضروری تھی. اب کہاں سے جائیں گے، کیسے سفر کریں گے؟ تو ایک اونٹنی تو وہ لے گئے تھے، اس لیے میں نے بھی حج کیا نہیں کیا. قال فإذا كان رمضان اعتمر فيه، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے اگر رمضان آئے، آپ کے جب رمضان آئے اس رمضان میں تم عمرہ کرنا. کیوں؟ فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. کرنا اس کی فضیلت کیا ہے؟ گویا کہ آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو، اس کی جتنی فضیلت ہے اور رمضان میں عمرہ کرنے کی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے حجر اسود جو پتھر کعبہ میں لگا ہوا ہے، جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، اس کو چھونا اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان مسح الحجر الاسود والرکن الیمانی یحطان الخطایا حطن، آدمی حجر اسود کو صرف چھوتا ہے، رکن یمانی کو چھوتا ہے، تو اس چھونے ہی پر اس کی خطائیں ساری کی ساری جھڑ جاتی ہیں. حجر اسود کو چھونے سے ہی کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اس کی مزید فضیلت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں، واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ، یعنی الحجر، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالی اس پتھر کو لے آئے گا واپس. اللہ تعالی قیامت میں ہوگا پتھر، لہو عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ، اس کی دو آنکھیں ہوں گی پتھر کی، حجر اسود کی، جن سے وہ دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا. اللہ جس کو چاہے آنکھیں دے دے، جس کو چاہے زبان دے دے، ہم کو دی تو اس کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تو اس کو اللہ جس مخلوق کو جو چاہے صفت دے دے. ہم بات کر رہے ہیں, پتھر کیوں بات نہیں کر سکتا بھی, آج ہمارے لیے بات نہیں کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو بات, ہم بھی کیا ہیں, مٹیریل ہیں, مٹیریل بات کر رہا کہ نہیں کر رہا, میٹر ہے, اس کو کیا کریں گے, کاربن ہے پورا, ہم کیا ہیں, کاربن ہے, کاربن ہے, پانی ہے اور کچھ کیمیکلز ملے ہوئے ہماری باڈی میں. اسی لیے جب قبر میں ڈال دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے سب مٹی کے اندر مکس ہو جاتا ہے پورا. تو یہ جسم پورا مادہ ہے, یہ مٹی ہے. تو مٹی بات کر سکتی تو پتھر کیوں بات نہیں کر سکتا ہے, مٹی دیکھ سکتی تو پتھر کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے, مٹی گواہی دے سکتی تو پتھر کیوں گواہی نہیں دے سکتا ہے. اللہ جس میں چاہے شعور اور حیات ڈال دے. آپ فرماتے ہیں لہو عینان یبصر بهما, قیامت کے دن حجر اسود کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا, ولسان ينطق به, اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا, یشہد علی من استلمہ بحق, اور جس کسی نے حق کے ساتھ اس کو چھوا ہو وہ اس کے حق میں گواہی دے گا. جس کسی نے اس کو حق کے ساتھ چھوا ہو وہ گواہی دے گا, ہاں اس نے صحیح طریقے سے مجھ کو چھوا تھا, تو اس کی گواہی دے گا. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے کعبے کا طواف کرنے کی فضیلت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طاف بالبیت سبعا, جو اللہ کے گھر کا سات مرتبہ طواف کرے, چکر لگائے, وصلى ركعتين, اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھے, کان کعتق رقبت, یہ ایسا ہے جیسے آدمی ایک غلام کو آزاد کرتے ہیں. اس کی اتنی فضیلت ہے, ایک آدمی غلامی میں جی رہا تھا, کوئی اس کی مرضی نہیں, آزادی نہیں, کسی کا غلام جی رہا تھا, اس آدمی نے اس غلام کو لے کے آزاد کر دیا, اتنی بڑی فضیلت ہے. صرف کس کی, ایک آدمی صرف سات چکر لگائے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے, تو ایک غلام آزاد ایک انسان کو نئی زندگی دینے کے برابر ہے, اس کو آزادی دینے کے برابر ہے. کان کا عتق رقبت, ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ فرماتے من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه, جو برابر گن کے سات مرتبہ کعبے کا اس گھر کا طواف کرے, کان کا عتق رقبت, یہ ایسا ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کر دے, لا يدع قدما ولا يرفع اخرى, ایک قدم رکھتا ہے ایک اٹھاتا ہے, الا حط الله عنه به خطيئه وكتب له بها حسنه, ایک گناہ اس کا اللہ معاف کرتا ہے اور ایک نیکی اللہ اس کے لیے لکھتا ہے. ہر ہر قدم پر ایک گناہ معاف اور ایک نیکی اس کو ملتی ہے. کیا نیکی لاتا ہوگا حاجہ, آپ سوچئے, یہاں سے نکلا ہے کہ قدم پہ ایک درجہ بڑھ رہا ہے, ایک نیکی مل رہی ہے, پھر ایک ایک قدم اٹھاتا ہے گناہ معاف, ایک نیکی لکھی جا رہی, کتنا چلتا ہے وہ, چل چل کے تھک جاتا وہاں پہ, اتنی ساری نیکیاں وہ جماتا ہے وہاں پہ. اس لیے حاجی وہاں پہ چلے تو سوچے اچھا ایک قدم پہ مل رہا ہے, آپ نے میٹر اپنا چالو ہے, ایک ایک نیکی مل رہی ہے, ایک ایک قدم پہ گناہ مٹ رہے ہیں اس کے, تو جتنا چلے گا اتنا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو حاجی کو بھی چاہیے کہ جو تکلیف اس کو حج میں ہوتی ہے اس پر دل چھوٹا نہ کرے. کیا بولے ٹینٹ نکلا تو مل رہا نہیں, گھوم گھوم کے جھومنے لگا. بعض لوگ کیا ہوتا ہے, جو نئے لوگ جاتے ہیں یہاں سے, ایک بار اپنے ایریا سے نکل گئے ختم, ان کو سمجھ میں نہیں آتا جانا تو جانا کدھر ہے. کچھ لوگ تو بیٹھ کے بےچارا رونا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ, اگر خواتین ہوں اور اس میں ضعیف بھی ہو جائیں, سونے پہ سہاگا, اور ہاتھ چھوڑ جائے, اگر رشتہ داروں کا ساتھ چھوڑ جائے تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے دنیا چھوٹ گئی پوری, رونا شروع کر دیتے, بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ. یہ اور بات ہے کہ بہت سارے وہاں پر مدد کرنے والے, رہبری کرنے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن آدمی پھر جو گھومتا ہے اور بھٹک جاتا ہے وہاں سے تو بہت تھک جاتا ہے, آ کے سونے کے سوا اور بے ہوش ہونے کے سوا کچھ نہیں رہتا اس کے پاس. تو آدمی وہاں پہ جتنی تکلیف ہو, یہ اللہ کے لیے تکلیف ہو رہی ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ہر قدم پر ایک نیکی اس کو ملے گی, ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا يدع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنه بها خطيئه وكتب له بها حسنه, ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے. یہ ترمذی, نسائی اور حاکم کی روایت ہے. مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے, और बाद लोग बहुत सारे लोग मतलब आम तौर से लोग उसके बाद फिर हज के बाद मस्जिद नबवी भी जाते हैं, उसकी क्या फजीलत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलातुन फी मस्जिदी हादा, मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ना, मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी जो मदीना में है, अफदलु मिन अल्फ सलातिन फी मा सिवाहु मिन अल मसाजिद, बाकी सारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से कितनी हजार नमाजों से अफजल है। यानी जिस आदमी ने मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ी, बस दो रकत पढ़ ली उसने, ये कैसा है? दो रकत का हजार गुना कितना हुआ? 20,000 के 2,00,000, दो रकत के 2,000 गुना उसका हो रहा है। यानी 2,000 नमाजें वो पढ़ रहा है, 2,000 रकतें वो पढ़ रहा है। यानी कितना टाइम लगा उसको? 5 मिनट मुश्किल से। और अगर जल्दी वाली कौम का हो तो 1 मिनट 10 सेकंड, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में आदमी सुकून से पढ़ रहा है। आदमी कम से कम 7-8 मिनट लगते हैं उसको। एक आदमी अच्छी से नमाज पढ़ ले, 10 मिनट के अंदर कितनी नमाजें मिल गई उसकी झोली में? 1,000 नमाजें उसकी, 1,000 नमाजें पढ़ने वाला बना। और आप बताइए, दिन भर में अगर वो 20-25 नमाज पढ़ ले, अगर यहां से आ रहा है दो रकत पढ़ रहा है, वहां से आ रहा है दो रकत पढ़ रहा है, अगर पढ़ ले, अगर समझ लीजिए उस आदमी ने दिन भर में या 10 दिन रहा वहां पे, समझ लीजिए अगर 100 रकत नमाज पढ़ लिया उसने, फराइज को छोड़ के बोल रहा हूं, वो तो और बात हो गई, 100 रकत नमाज पढ़ लिया तो कितने हो गए? 1,000 उसके गुना कर दीजिए। 100 रकत का 1,000 गुना कितना होता है? 1,00,000 होता है मेरे ख्याल से। तो इतनी इतनी नमाज पढ़ना, इतना आसानी से आदमी पढ़ सकता है, इतना सवाब मिलता है। ये कहां का है? मस्जिद नबवी। और आगे आइए, लेकिन आपने क्या फरमाया? ये मस्जिद नबवी में एक रकत, एक नमाज पढ़ना बाकी मस्जिदों में 1,000 से बेहतर है, सिवाय मस्जिद हराम के। यानी वो फजीलत में जो आ रहा है वो मस्जिद हराम छोड़ के बाकी मस्जिदों में है। मस्जिद हराम का क्या हिसाब है देखिए, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। आप फरमाते हैं, सलातुन फी मस्जिदी अफदल मिन अल्फ सलातिन फी मा सिवाहु इल्ला अल मस्जिद अल हराम, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ना बाकी मस्जिदों में 1,000 नमाजें पढ़ने से बेहतर है सिवाय मस्जिद हराम के। तो वहां क्या है? वसलातुन फिल मस्जिद हराम अफदल मिन मिअति अल्फ सलातिन फी मा सिवा, और बाकी मसाजिद के मुकाबले में मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना 1,00,000, मिअतु अल्फ 100,000, 100,000 कितने होते हैं? 1,00,000। आप बताइए, अपनी जामा मस्जिद में आदमी पढ़ रहा है 2 रकत या एक नमाज पकड़िए उसको, तो वहां पर पढ़ रहा है एक नमाज और यहां कितने? 1,00,000। क्या हो जाएगा इसका? इतना पड़ेगा तो 5 मिनट लगते हैं समझ लीजिए, दो आपको 2 रकत पढ़ने के लिए एक नमाज के लिए, तो 1,00,000 के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट पकड़ के चलिए, 1,00,000 मिनट, यानी इतना जिंदगी आपकी बच रही है, इतनी जिंदगी आपकी, यानी इतनी जिंदगी जिया गोया क्या आदमी, जिंदगी में बरकत क्या है? ऐसा हो रहा है देखिए कि थोड़ा अमल कर रहा है लेकिन वो इतने बड़े अमल का बदल बन रहा है जिसके लिए बहुत जिंदगी दरकार है, जिसके लिए बहुत जिंदगी चाहिए, तो वो 2 रकत में काम उसका हो रहा है, एक नमाज में उसका इतना काम हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। वहां जाता है, बहुत सारे लोग यहां घूम वहां घूम, पहले तो लोग क्या क्या टेप रिकॉर्डर लेकर आते थे और क्या कुछ नहीं लाते थे वहां जाके, बहुत सारी चीजें, आदमी औकात अपने जाया करता है। आदमी को चाहिए कि वहां जा रहा है मस्जिद हराम में, उसको वापस आना होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, आदमी वहां इबादत करे, अल्लाह को याद करे, नमाज पढ़े। एक एक नमाज 1,00,000 नमाज के बराबर है। रुपये का बहुत जल्दी समझ में आता है, 1 रुपये का कितना हो रहा वहां जाके? 1,00,000, एक पेटी बहुत जल्दी समझ में आती है। तो एक नमाज 1,00,000, अब बताइए कितना बड़ा सवाब है। आप भी दिन भर में 10 रकत नमाज पढ़ ले, 10 नमाजें पढ़ ले, 10,00,000 हो रहा है उसका, कितना बड़ा सवाब है। और नमाज मिल रही है, आप बताइए, नमाज अफजलुल आमाल है, सारे अमाल में सबसे पहले किसका सवाब होने वाला है, हिसाब किसका होने वाला है? अगर फराइज में कोताही निकली तो भरपाई किससे होगी? वहां स्टॉक पूरा पेटी भर के लेके आया कि जो 19-20 अपनी फराज में हुआ है उसको पैचअप करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। वहां जाके थोड़ा पढ़ के पूरा लेके आ सकता है, ये मेरी भरपाई है। तो जो आदमी वहां जा रहा है वो जितनी हो सकता है नमाज पढ़े वहां पर, बहुत बड़ा सवाब है। वक्त जाया नहीं करी, यहां घूम रहा वो रिश्तेदार को ढूंढने जा रहा, उनके टेंट में घूम रहा कोई मिल रहा नहीं, दूसरा ही मिला, सिर्फ घूमने में वक्त जाया करता है आदमी, नहीं करे आदमी, बल्कि नमाज पढ़े वहां पर जितना हो सकता है और इबादत करे जो भी कर सकता है। तो आपने फरमाया सलातुन फिल मस्जिदिल हरामी अफ़ल मिन 100,000 सलातिन फीमा सिवाहु, ये मुस्नद अहमद और इब्ने माजा की रिवायत है और सही रिवायत है। इसी तरह से तवाफ और सही के बाद में जो दो रकतें पढ़ते हैं उसकी क्या फजीलत है। वह अम्मा रकअता का बाद तवाफ, आपने फरमाया तवाफ के बाद तेरा दो रकतें पढ़ना, इसकी क्या फजीलत है। तवाफ के बाद आदमी दो रकत पढ़ता है तो इसकी फजीलत है। फरमाते हैं कइत्क रकबत मिन बनी इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, जिनके साथ मिलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इन दोनों ने मिलकर काबा की तामीर की है, काबा की तामीर की है। ये नबी और रसूल हैं, इनकी औलाद में से कोई गुलाम हो जाए उसको आजाद करने का सवाब है। कि नबी की औलाद में से कोई था और उस गुलाम को आजाद किया, इसकी जो फजीलत है, इसका जो सवाब है वो किस चीज में है, तवाफ के बाद की दो रकतों में। कैत की रकबत मिन बनी इस्माइल वह अम्मा तवाफ कबी सफा वल मरवा, और तेरा सफा और मरवा का तवाफ करना यानी सही करना, कैत की 70 रकबा, इसका सवाब इतना ज्यादा है कि गोया के तूने क्या किया, 70 गुलाम आजाद किए। सफा और मरवा की सही करना इसकी फजीलत क्या है, 70 गुलाम आजाद करने के बराबर है, इतनी बड़ी फजीलत है। इसको इमाम तबरानी और बज्जार ने रिवायत किया, इब्न हिब्बान में भी रिवायत मौजूद है, सैयद तरगीब में शेख अलबानी इसको जिक्र किया है, यह हसन रिवायत है। तो ये फजीलत किसकी है, तवाफ के बाद की दो रकतें और सफा और मरवा की सही। इसी तरह से आप फरमाते हैं वह अम्मा वकूफ का अशियत अरफा, अरफा की शाम को तेरा वकूफ करना, व इन अल्लाह तबारक व तआला यहबितु इला समाइ दुनिया, अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुजूल करता है, फयुबाही बिकुमुल मलाइका, और तुम पर यानी हाजियों पर अल्लाह ताला फखर करता है फरिश्तों के मुकाबले में। यकूल इबादी जाऊनी शुअतन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, कि ये मेरे बंदे हैं बिखरे बालों वाले, क्योंकि आदमी सर को ढांपता है हज में, सर खुला रखता है, बाल पूरे बिखरे हैं, धूल में अटे हुए हैं, ये बिखरे बालों वाला मेरा बंदा, ये देखो मेरे बंदे हैं, ये दूर दराज की घाटियां पार करके आए हैं, यर्जून रहमती, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी रहमत की उम्मीद लगाए हुए हैं। फलौ काना ज़ुनूबुकुम कअदद रमली, अगर तुम्हारे गुनाह रेगिस्तानों में रेत के जितने कंकर हैं, रेत के जितने कंकर हैं इतने अगर तुम्हारे गुनाह हो जाते, औ कक़तरिल मतर, या बारिश के कतरों के बराबर हो जाते, औ कज़बदिल बहरी, या समंदर के ऊपर जितना झाग आता है पानी पर उस झाग के बराबर होते, लगफरतुहा, अगर ऐसा हो तो भी मैं उसकी मगफरत कर दूंगा। रेगिस्तान के कंकर इतने गुना, अगर इतने गुना हो तो भी मैं माफ कर दूंगा, इससे ज्यादा आदमी को क्या चाहिए। यानी एक आदमी कितने उसके गुना होते हैं, एक बार गया हज किया, सही ढंग से किया, अप टू डेट हज, कुछ वायलेट नहीं करना चाहिए उसमें, कुछ गलत काम नहीं करे, और खास तौर से निगाहों की हिफाजत, क्योंकि हज में औरतें आती वहां पर, और तवाफ में और इसमें अगर आदमी अपने दिल की हिफाजत न करे बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह के घर के सामने इतना बड़ा गुनाह कर रहा है। क्योंकि वहां पर बहुत मुश्किल होता है आदमी, एक दूसरे के धक्के लगना और आदमी का एक दूसरे को देखना, तो सारी दुनिया भर के लोग वहां पर आते हैं, गोरे भी आते हैं, काले भी आते हैं, اب یہاں پر اگر یہ اپنی نگاہوں کی اپنے دل کی اور اپنے آپ کی حفاظت نہ کرے تو طواف کے دوران گناہگار ہو سکتا ہے, طواف کے دوران گناہگار ہو سکتا ہے, بہت حفاظت کرنا چاہیے اپنے آپ کی. تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر ان کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں, بارش کے قطروں کے برابر ہوں, یا پھر ریگستان کے ریت کے کنکروں کے برابر ہو, تب بھی میں ان کی مغفرت کر دوں گا. اتنا بڑا عظیم شان عمل حج کا, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ طبرانی اور بزار اور ابن حبان کی روایت ہے. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا, ٹھہرے. وقد کادت الشمس ان تؤب, اور قریب تھا کہ سورج بھی ڈوب جائے, سورج ڈوبنے میں تھا, غروب ہونے میں تھا. فقال یا بلال انصت لی الناس, آپ نے کہا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ, اس کو کچھ کہنا ہے, لوگوں کو خاموش کراؤ. فقام بلال فقال انصتوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب بلال کھڑے ہوئے اور پکار, بلال کیوں, آواز بہت اونچی تھی ان کی, مؤذن مسجد نبوی کے, تو انہوں نے ندا لگا کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. فانصت الناس, لوگ چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. وقال معشر الناس, آپ نے کہا اے لوگو, اتانی جبرائیل علیہ السلام آنفن, ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. فاقرأنی من ربی السلام, تو انہوں نے مجھ کو رب کی طرف سے سلام پہنچایا. کس نے سلام کیا؟ اللہ تعالی نے سلام بھیجا, کس کے ذریعے سے؟ جبریل کے ذریعے سے. فاقرأنی من ربی السلام وقال, اور کہا ان اللہ عز وجل غفر لأهل عرفات و اہل المشعر, اللہ تعالیٰ نے عرفات والے اور مشعر والے جو مزدلفہ میں ہوتے ہیں, ان سب کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا. وضمن عنہم التبعات, اور ان کی تبعات ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جو ڈیفینیٹلی آدمی کو ہلاک کرے گا, کبیرہ گناہ کو کہتے ہیں تبعات. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری مغفرت کر دی اور ذمہ داری لے لی کہ وہ تمہارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا, کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. فقام عمر بن خطاب, حضرت عمر کھڑے ہوئے, عمر بن خطاب کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ ھذا لنا خاصۃ, اے اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ ان آج جو یہاں پر جمع ہیں, آپ یہ جو فضیلت سنا رہے ہیں, تو کیا آج جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے, یہ جنرل ہے؟ کیا یہ سارے حج کرنے والوں کے لیے ہے, یا آج جو حج میں یہاں پر جمع ہیں ان کے لیے ہے؟ قال ھذا لکم ولمن اتى من بعدکم الى یوم القیامہ, آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور قیامت تک تمہارے بعد جو کوئی حج کریں یہاں آئیں ان سب کے لیے فضیلت ہے, کہ جو حج کریں گے ان کے سارے گناہ پچھلے معاف اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں وہ بھی معاف. فقال عمر بن الخطاب, اس پر حضرت عمر نے کہا کثر خیر اللہ وطاب, کہ اللہ کی خیر کتنی زیادہ ہے اور کتنی عمدہ ہے, کیا عمدہ بات ہے, اللہ کی طرف سے سارے گناہ معاف یہاں جمع ہونے کی بنیاد پر, سارے گناہ معاف. اسی طرح سے جو رمی ہے, کنکریاں مارتے ہیں جمرات, اس کے بارے میں کیا ہے؟ وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ, اور تیرا رمی کرنا, کنکریاں مارنا, فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاتٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِّنَ الْمُبِقَاتِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جو بھی کنکریاں مارتا ہے ہر کنکری کے بدلے میں تیرا کوئی نہ کوئی ایسا بڑا گناہ معاف کیا جاتا ہے جو تجھ کو یقیناً ہلاک کرنے والا تھا, ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے جہنم میں جانے والا ہے. اللہ ایسی ہر کنکری کے بدلے میں ایک ایسا گناہ معاف کر دیتا ہے, ایسا ہر ایک گناہ معاف کرتا ہے, کہ اگر اس وقت مرتا تو یہ گناہ اس کا سبب تھا جہنم میں جانے کا, چلا جاتا جہنم میں اس گناہ کی وجہ سے. اللہ ایسا ایک گناہ کیا کر دیتا ہے, اس کا معاف کر دیتا ہے ہر کنکری کے بدلے میں. اس کو امام الطبرانی, بزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے, کہتے ہیں لما اتا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام المناسک, ابراہیم علیہ السلام جب مناسک کرنے لگے حج کے لیے آئے جو اللہ کے خلیل تھے, عرض له الشیطان عند جمرۃ العقبہ, جمرۃ العقبہ کے پاس شیطان ان کو دکھائی دیا, فرماہ بسبع حصیات حتی ساق فی الارض, انہوں نے اس کو سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ کیا ہو گیا زمین میں دھس گیا, ثم عرض له عند الجمرۃ الثانیہ, پھر واپس آگے بڑھے تو دوسرے جمرہ کے نزدیک وہ واپس دکھائی دیا, پھر انہوں نے فرماہ بسبع حصیات حتی ساق فی الارض, پھر کنکریاں اس کو ماری انہوں نے ساتھ, پھر زمین میں دھس گیا وہ, ثم عرض له فی الجمرۃ الثالثہ, پھر آگے بڑھے تو تیسری مرتبہ بھی پھر جمرۃ الثالثہ کے نزدیک وہ واپس نمودار ہوا دکھائی دیا, فرماہ بسبع حصیات حتی ساق فی الارض, پھر انہوں نے سات کنکریاں اس کو ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. قال ابن عباس الشیطان ترجمون وملت ابیکم تتبعون, ابن عباس کہتے ہیں دیکھو تم شیطان کو مارتے ہو, شیطان کو کنکریاں مارتے ہو, ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تم عمل کرتے ہو, ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر تم عمل کرتے ہو, یہ جو تم کنکریاں مار رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ماری تھی, تم اسی کی اتباع کرتے ہو, تم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہو, یعنی تمہارا کنکریاں مارنا جمرات کو وہاں پر یہ کیا ہے شیطان کو کنکری مارنے کے برابر ہے. کس کا طریقہ ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. یہ ابن خزیمہ حاکم اور بحقی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے, سیل الترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے حج میں اخیر میں حاجی سر مونتا ہے یا بال کترواتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اما حلاق کا رأسک, تیرا سر مونڈنا, فلک بکل شعرۃ حلقتھا حسنہ, تیرے جتنے بال گرتے ہیں ہر بال کے بدلے میں تجھ کو ایک نیکی ملتی ہے. گننے کا ٹائم ہے نہیں ہے, ہر بال کے بدلے میں اللہ کے یہاں گنتی اپنے آپ ہو جاتی ہے, ہر بال سر مونتا ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تجھ کو ملتی ہے, اور یمحا عنک بہا خطیئہ, اور اس کے بدلے میں ہر جتنے بال اس کے جھڑتے ہیں مونڈنے کے بعد ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک گناہ معاف, ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ, یعنی ڈبل ہو گیا. یہ آدمی کی نیکیاں ہوں گی کس کے ساتھ تلیں گی؟ گناہوں کے ساتھ. یہاں اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے اور یہاں اکاؤنٹ کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. ڈیبٹ کریڈٹ آدمی کو معلوم ہے نا, یہاں سے آ رہا ہے نیکی آ رہی ہے, یہاں سے گناہ صاف ہو رہا ہے, انہیں ڈبل فائدہ ہوتا ہے اس میں. یہ طبرانی اور بزار کی روایت ہے اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں وہ اما حلقک رأسک, تیرا سر مونڈنا اس کی کیا فضیلت ہے؟ فإنه ليس من شعرك من شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة, تو جو سر مونٹا ہے جو بھی بال زمین پر گرتا ہے قیامت کے دن اس کے بدلے تیرے لیے نور دیا جائے گا, اس کے بدلے کیا ہوگا؟ تجھ کو نور نصیب ہوگا. تو قیامت کے دن حاجیوں کو اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر ایک نور عطا کیا جائے گا. اس کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے, الاوسط میں روایت موجود ہے. اسی طرح سے تلبیہ کی کیا فضیلت ہے؟ ظاہر بات ہے آپ دیکھیے اتنا سب کچھ اس پہ مل رہا ہے, نیکیاں مل رہی, گناہ صاف ہو رہے ہیں, پھر وہ جو حدیث ہے کہ حاجی جب لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, ہر قدم پہ اس کو نیکیاں مل رہی ہیں, کیا کیا کرتا ہے ہر چیز کے بدلے میں اتنا سارا ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے, یہ کتنی بڑی عبادت ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا مسلمانوں کی, اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک بہانہ ایسا رکھا ہے مغفرت کا. اللہ چاہتا تو نہیں رکھتا, لیکن اللہ نے اتنی بڑی عبادت رکھی ہے, عبادت اپنی جگہ, اس کا ثواب الگ اور اس کے ساتھ اتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں وہ الگ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشرا, کہ جو بھی آدمی لبیک کہتا ہے جو بھی آدمی تکبیر کہتا ہے, عید کے دن تکبیرات کہی جاتی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد, یہ جو آدمی تکبیرات کہتا ہے یا حج کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے, تو یہ جو تلبیہ کہتا ہے یا تکبیرات کہتا ہے جب بھی کہتا ہے تو اس کو ایک خوشخبری دی جاتی ہے. صحابی کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ بالجنہ, یعنی خوشخبری اس کو کائے چیز کی ملتی ہے, جنت کی خوشخبری ملتی ہے؟ قال نعم, ہاں, جب جب یہ تلبیہ کہتا ہے, جب جب یہ تکبیر کہتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ایک خوشخبری ملتی ہے جنت کی, ایک گارنٹی ملتی ہے جنت کی, جنت کی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے. اس کو امام الطبرانی نے علاوہ الصف میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال العج والثج, العج والثج, العج کیا ہے؟ تلبیہ میں اونچی آواز سے لبیک کہنا, لبیک اونچی آواز سے کہی جاتی ہے, تو اونچی آواز سے لبیک کہنا سارے اعمال میں افضل ہے. اور اسی طرح سے الثج, قربانی کے دن جانور کو ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا, تو سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تلبیہ کہنا, اور تلبیہ اونچی آواز سے کہنا, اور اسی طرح سے جانور ذبح کر کے اس کا خون بہانا, یہ سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک ہے. اور عید کے دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں اللہ کے نزدیک, قربانی سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں اللہ کے نزدیک عید کے دن. اس حدیث کو امام ترمذی, ابن ماجہ, حاکم, بیہقی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے لوٹتے وقت طواف ودا کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ اِذَا وَدَّعْتَ, ودا ہوتے وقت, لوٹتے وقت جو تو طواف کرتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِن ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكَ, اس کی فضیلت یہ ہے کہ تو اس سے جب لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے کہ جیسے تو اس دن پیدا ہوا تھا جب تیری ماں نے تو اس کو جنم دیا تھا. گناہوں سے پاک صاف جب پیدا ہوا تھا اس دن جو تیرا حال تھا, طواف کر کے جب تو اپنے وطن لوٹتا ہے اس وقت تیرا یہ حال ہوتا ہے. تو یہ حج اور عمرہ میں جو اعمال ہیں ان کی فضیلت ہے. یہ طبرانی کی روایت ہے, الاوسط میں اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. تو حج کے یہ اعمال ہیں اور ان کی یہ فضیلت ہے. جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے, وہ کہتا ہے ابھی بیٹی کی شادی ہے, ابھی بیٹا جاب پہ لگا ہے, ابھی تو لگا ہے, ابھی اس کا یہ معاملہ ہے, اس کا نکاح کرنا ہے, اس کو دولہا بنانا ہے, اس کے سہرے کے پھول دیکھنے ہیں مجھ کو, بیٹی کا نکاح طے ہوا ہے. آدمی اس کو ٹالتا رہتا ہے, حالانکہ مالدار ہوتا ہے, لیکن شیطان کیا کرتا ہے, ابھی نہیں تھوڑا آگے, ابھی نہیں تھوڑا, تھوڑا بزنس تو سیٹ ہونے دو, دکان ابھی چل رہی تھوڑی اچھی تو چلنے دو, آگے دیکھیں گے, آگے دیکھیں گے. ٹالتے 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 اچانک آدمی کا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی مر جاتا ہے, اور حج اس پر باقی تھا, اسی حال میں مر جاتا ہے. اگر آدمی کی استطاعت ہے, اس کے پاس مال ہے, حج اس پر فرض ہوا ہے, حج کو ٹالنا نہیں چاہیے. آدمی جتنا جلدی ہو سکتا ہے حج کر لے, آزاد ہو گیا ہے, ورنہ آدمی اسی حال میں مر جائے بہت افسوس کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے, اور جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ ہیں حج کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کا پہلا حج ہوتا ہے, بہت ارمان سے حج کرتے ہیں لیکن کچھ علم ہوتا نہیں ہے, پریشان ہو جاتے ہیں اور کئی جگہ غلطیاں کر کے آتے ہیں. بہت سارے حج والے سکھاتے ہیں تو اصل سکھانے کی چیزیں کم سکھاتے ہیں, اور درجنوں دعائیں ان کو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے یاد نہیں ہے, اب اتنی دعا کون یاد کرے گا, ڈرتے ڈرتے یہاں یہ دعا, وہاں دعا, وہ دعا, یہاں کی یہ نیت, وہاں کھڑے ہو کے نیت کرنا ہے, غلط غلط چیزیں سکھاتے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو حج کو جا رہا ہے اولاً وہ جلدی کرے, دو حلال مال سے حج کرے, دیکھیں میرا مال کیسا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, حرام سے نہیں کرے قبول ہی نہیں ہوگا, گناہگار زیادہ ہوگا. اور مزید یہ کہ حج کو جاتے وقت میں حج سے پہلے حج کے سارے معاملات کو سیکھ لیں, علماء سے پوچھے, معلوم کرے, کتابیں ہیں اور بہت کچھ مواد موجود ہے, آدمی اس کا علم حاصل کرے اور صحیح ڈھنگ سے حج کرے. حج میں جائیں اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کریں, یہاں وہاں کے لوگوں سے تو تو میں نے کریں, یہ میری جگہ یہ میری جگہ, لڑتے لوگ حج کے لیے جگہ کے لیے, جگہ پکڑتے ایک اس کو دھکا دے رہا ہو اس کو دھکا دے رہا ہے تو لڑ لڑ کے آدھا حیران ہوتا ہو, پھر گھوم پھر کے یہاں وہاں گھومنا پھرنا, یہ خریداری وہ خریداری, کھجور کے پوتے خرید رہا وہاں پہ, زمزم کے ڈبے خرید رہا وہاں پہ, اب اس کو لے جانے کا ایک الگ مسئلہ, پھر جھوٹ بول کے کیسا تو بھی کسٹم میں نکل رہا, تو کیوں گناہ کرتا ہے آدمی؟ کھجور لانا گناہ نہیں ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, وہاں کی مٹی اٹھا کے لا کے, مدینہ کی مٹی, جنت البقیع سے بقیع الغرقد کی مٹی, وہاں کی مٹی لے کے آتے ہیں, کیا ہونے والا ہے اس کی, اس کا کوئی گھر بننے والا ہے, برکت آنے والی کیا ہے, وہاں کی مٹی لاتے ہیں سنبھال کے. کوئی آدمی وہاں کا کچھ اٹھا کے لاتا, پتھر لاتا ہے, مدینہ کا پتھر ہے وہ, کیا ہونے والا ہے اس کی قسمت میں, پتھر ہی آنے والے ہیں. تو مدینہ کا پتھر ہے, مکہ کا پتھر ہے, کیا ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے, پتھر لے گئے وہاں سے, مٹی لے گئے وہاں سے تھیلی میں بھر کے, یہ ساری خرافات ہیں. بعض لوگ تو چوری کرتے ہیں کعبہ میں جا کے, کیسا, دعا کرتے 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 جیب میں سے قینچی نکال کے کعبہ کا پردہ اس میں سے کاٹ لیا, دھاگا جمع کرتے وہاں سے, دھاگے توڑتے وہاں کے کعبہ کے, یہاں لا کے اس کو سیل ہوتا اس کا, دھاگوں کا, کعبہ کا دھاگا اس کا سیل ہو رہا ہے. چور ہے, ارے کون سا چور ہے, اللہ کے گھر میں کا چور ہے, کتنا ڈینجر چور ہے, یعنی شرم آنا چاہیے آدمی کو, وہاں جا کے چوری کر رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے اللہ کے گھر کی چوری کر رہا ہے, اس سے ڈینجر کیا چوری ہوگی. تو یہ ساری خرافات ہیں, آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. نگاہوں کی حفاظت کرے, اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنے اوقات کی تنظیم کرے, وقت اپنا ضائع نہیں کرے وہاں پر, اور حج کو سیکھے, وہاں پر اللہ کو خوب یاد کرے, صحیح طریقے سے حج کرے, اس کا حج اس کی نجات کا ذریعہ بنے, اور دوسروں کے لیے وہ سفارش کا ذریعہ بنے کہ قیامت کے دن بہت ممکن ہے حاجی بھی اللہ کے یہاں پہ اس کا حج اگر قبول ہو تو کسی کی سفارش کرے. تو یہ کچھ اعمال تھے جن کی فضیلت تھی, اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے, اور خصوصاً حج کو جانے والوں کو صحیح طور سے حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.